درجے کا تذکرہ جو کہ برف باری اور ٹھنڈک کی وجہ سے جس کی رگوں میں خون جم گیا تھا، یہ میرے مرشد کی کتاب معارف مثنوی ہے اور حضرت والا نے جو اس کو تحریر فرمایا ہے وہ بہت ہی جو حضرت کا درد دل اس کی شرح میں شامل ہے اور بہت ہی منفرد معروی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کو، وہاں کے مضامین خود ہی آگ اور آتش ہے اور حضرت کا درد مل کر یہ دو آتشا ہو گیا اور نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، یعنی شراب کو شراب میں ملائیں تو نشہ تیز ہو جاتا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا ایک شاعر عجیب ہے، کہتا ہے کہ نشہ شراب سے نہیں ہوتا بلکہ نشہ بھی وہ ایک کیفیت ہے، وہ اپنی کیفیت ہے۔ حضرت نے یہ مصرع پڑھا کہ نشہ اگر شراب میں ہوتا، نشہ اگر شراب میں ہوتا تو ناشتی ہوتا۔ سبحان اللہ، جو نشہ ہے تو وہ لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ جو اژدھا تھا اس میں معرومی کی ایک حکایت کو حضرت والا نے مثنوی کے اندر سے ان حکایات کو نقل کیا، اور واقعی جب مثنوی کا مطالعہ کیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، ورنہ کہہ رہے پڑھنے والا تو سمجھتا کہ بہت آسانی سے لکھ لیا، لیکن جب اس مثنوی کو دیکھا 28,500 اشعار، اور پھر مولانا نے مثنوی اس طرح نہیں لکھی کہ ایک قصہ لکھنے بیٹھے اور اس کو مکمل کیا، کیونکہ الہامی ہے، دیکھو سامنے بیٹھے کیونکہ الہامی اشعار ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مولانا نے قصہ شروع کیا پھر اس کو مکمل کر لیا، اس کو لکھتے گئے لکھتے گئے اس کے اشعار، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا، پھر اچانک تذکرہ کرتے کرتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں یہ معمول تھا کہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ بھی ساتھ ساتھ تلاوت فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تاکہ یاد رہے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز سے فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، کہ قرآن پاک کو جمع کرانا ہمارا کام ہے، جب ہم نازل کرا رہے ہیں تو آپ اس کو صرف سنیے پہلے اور اس کو آگے بڑھانا اس کو جمع کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ لگائیے کرتے کرتے دوبارہ قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا، آخرت کا تذکرہ دوبارہ شروع کر دیا، یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بھی کہ ایک قصہ بیان، ایک واقعہ، ایک حکایت چل رہی ہے اور قرآن پاک میں ایک مضمون چل رہا ہے، اس کے بیچ میں اچانک دوسرا مضمون آیا اور فوراً پھر واپس اسی پر عہد کرائے، تو مولانا کا بھی یہی انداز ہے، مثنوی کے اندر کے ایک قصہ نقل کر رہے ہیں، قصہ نقل کرتے کرتے بیچ میں کوئی بات یاد آئی، بیچ میں کوئی اور مضمون آیا تو وہاں شروع ہو گئے، پھر کرتے کرتے پھر اس میں تیسرا مضمون بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے، کئی کئی مضامین، پھر اس کے بعد اچانک مولانا پلٹا کھا کر پھر پہلے مضمون میں آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے لہٰذا یہ انداز ہے۔ اب اس انداز کے اندر پتہ چلا ایک حکایت کئی کئی دفتر کے اندر ہے، کیونکہ مثنوی کے 6 دفتر ہیں، اب ہر دفتر کے اندر ایک حکایت ادھر ہے، پھر اس کا قصہ جو مکمل ہوا وہ دوسری جگہ جا کر مکمل ہوا، لہٰذا یہ ہمارے بزرگوں کا، میرے مرشد کا بیان میں بھی یہ انداز کہ حضرت والا نے ایک بات شروع فرمائی، اس بات سے بات نکلتے نکلتے کہیں گئی، پھر آخر میں دوبارہ وہیں پر آ کر اور وہ اپنی اس قصے کو مکمل کر لیا، یہ طریقہ ہے۔ ذرا اس کے بعد پتا چلا کہ واقعی کہ حضرت والا نے جو اس کو جس درد سے تعریف فرمایا، پتا چلتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یعنی گویا کہ ہمارے سامنے، اب دیکھیں نا، ادھر سبزی ادھر ہے، پیاز وہاں ملتا ہے، مچھلی وہاں ملتی ہے، اور مچھلی کا پکانے والا وہ بہت دور ملتا ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور تیل وہاں ملتا ہے، فلاں چیز وہاں ملتی ہے، کتنی چیزوں کو جمع کیا، اس کو یکجا کیا، پکایا، تیار کر کے سامنے مچھلی آ گئی، اور انشاءاللہ آئے گی، گھبرانا مت، آئے گی تو اب وہ سامنے آ گئی، اب کھانے والے کے لیے تو کتنا آسان ہے، آنے والے کے لیے کتنا آسان ہے، مزے سے اس نے بسم اللہ ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھی اور شروع ہو گیا، لیکن پکانا تو آسان نہیں ہے نا. لہٰذا یہ کتاب کی حیثیت کیا ہے کہ یہ بالکل اللہ کی محبت کی گویا کہ طعام ہے، روحانی طعام ہے، یہ روحانی طعام ہے. یہ تیار ہمارے لیے اتنا آسان، اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ اس کو تیار کرنا آسان نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک تو لکھنے کا مرحلہ، پھر اس کے بعد اس کو کتابت کرا رہے یا اس کو کمپیوٹر کرا رہے ہیں، کمپیوٹر کرانے کا مرحلہ، پھر اس کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، اس کی تصحیح ہو رہی ہے، تصحیح کے بعد پھر یہ چھپنے کے مراحل میں جاتی ہے، چھپنے کے بعد پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر وہ منظر عام پر آتی ہے. یہی ایک مرحلہ کوئی آسان کام ہے؟ دادا ایک شادی کارڈ چھپواتے تب پتہ چلتا ہے کتنا مشکل کام ہے کہ اس میں فلاں چیز کا انتخاب کرو، فلاں چیز کا انتخاب کرو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس روحانی ڈش اور اس روحانی غذا سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور میرے مرشد کی ان تمام اس میں دیکھے تو وہ آخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی کے بغیر چین اور سکون نہیں ہے. اور بندگی، ہماری زندگی کا حاصل، پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اس دنیا میں حاصل کرے، اور وہی محبت اور تعلق کو اس دنیا سے لے کر جائے. لہٰذا یہ قصہ جو ہے ایک ازدہ کا ہے جو کہ برف کے علاقے میں تھا، اور تو اس برف کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کی رگوں کا جو خون تھا وہ جم گیا. تو وہاں پر ایک سپیرا گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو ایک ازدہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس نے اس کو مردہ سمجھا تو اس کو گھسا، بڑا طویل القامت لمبا، تو اس کو گھسیٹ گھساٹ کر شہر لے آیا. اور اپنے اب وہ کیا تماشا کیا وہ سنیے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک سانپ پکڑنے والا مارگیر ایک دفعہ پہاڑ کی طرف گیا، برف باری سے دامن کوہ میں بڑے بڑے ازدے بے حس و حرکت پڑے تھے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ کشمیر ہم گئے تو وہاں پر عجیب تماشا دیکھا، بارش ہو رہی ہے نیچے بارش، اوپر برف باری. چترال گئے وہاں پہ بھی یہ تماشا، نیچے بارش اوپر برف باری، پہاڑ کے اوپر برف باری. اللہ کی عجیب شان، نیچے بارش ہو رہی ہے اوپر برف باری ہو رہی ہے. تو دامن کوہ میں وہ بڑے بڑے ازدے بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے. مارگیر اندر سے مستانے شدید، مار می جس ازدائے مردہ دید. تو وہ مثل جو ہے مردے کے سارے نظر آتے تھے، وہ مار سانپ کو کہتے. تو سپیرے نے سب سردی کے موسم میں ایک مرے ہوئے ازدے کو دیکھا، تو اس سانپ والے نے اس کو اٹھا لیا اور شہر بغداد میں تماشے کے لیے لے کر آیا. اس لیے از دہائے چو ستون خانہ ہے، می کشیدت از پے وانگانا ہے، از پے دانگانا ہے. تو وہ اس کو جو ہے وہ طویل القامت، عظیم القامت جو ازدہ تھا مثل ستون کے، اس نے اس کو گھسیٹا، اور گھسیٹ کر کس لیے لے آیا؟ چند روپوں کی خاطر سے، اپنے چند روپوں کی خاطر سے اس پر اتنی محنت کی. وہ ہمیں مردہ گما بردش لکھ زندہ بوت وانت وا ندید وا ندیدش نیک نیک. اس سانپ والے نے اس کو مردہ گمان کیا اور در حقیقت وہ زندہ تھا، مگر سردی سے بے جان ہو رہا تھا، لیکن اس کی اس کو خبر نہ تھی. اب اس سانپ والے نے تماشا لگایا اور تماشائیوں کو کہا کہ اجدائے مردائے آبردام، در شکارش من جگرہ خوردام. دیکھو میں یہ جو مردہ ازدہ لے کر آیا ہوں، یہ ایسے ہی لے کر آیا، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور میں نے بڑی شان جان فشانی سے اور اپنا خون پسینہ کیا ہے، اور بڑے دل گردے کے ساتھ میں اس کو شکار کر کے لے کر آیا ہوں. اور وہ ازدہ بیچارے کی حقیقت کیا تھی؟ اوز سرماہا و برف افسردہ بود، زندہ بود و شکل مردہ می نمود. اور اس ازدے کی شکل یہ تھی، حقیقت یہ تھی کہ وہ بیچارہ سردی کی وجہ سے اور برف کی وجہ سے بے جان ٹھٹرا ہوا تھا، اس کی رگوں میں خون جمع ہوا تھا، اور در حقیقت زندہ تھا لیکن مردہ معلوم ہوتا تھا. اب عالم کیا ہوا؟ تاب بغداد آمد ہنگامہ چو، تا نہد ہنگامہ برچار سو. اب وہ تو لے کر آیا، اس نے بڑے بینر لگائے اور بڑے اشتہارات لگائے پینافلیکس وغیرہ کے، اور انٹرنیٹ پر اخبار میں خوب اشتہارات دیے کہ بھائی میں تو ایک زبردست شکاری ہوں، اور اخبار اور میں ایک ازدے کو شکار کر کے لایا ہوں، خود اپنی جو ہے پبلسٹی کی. اور عجیب تماشا ہے، جیسے آج کل گھروں کی پبلسٹی ہوتی ہے، اس میں بھی لڑکی کی تصویر لگا دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا مقصد ہے، ہر چیز میں لڑکی کی تصویر، یہاں تک کہ ریزر کے اشتہار پہ بھی لڑکی کی تصویر لگا دیتے ہیں. اب بھائی اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی چیز چھوڑا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بدنظری کر کے ہم اپنی عبادات کے انوارات کو لعنت میں مبتلا کریں. سب ہر جگہ یہی مقصد ہے. جیسے بیماری کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے, بیماری رحمت ہے, لیکن ہسپتال جاؤ اب وہاں نرسیں ہیں, اب وہاں لعنتی کام کر رہے ہیں. لہذا وہ جو بیماری پر جو فوائد ہیں اور جو انوارات اور برکات اور رحمتیں ملتی ہیں, وہ لعنتی کام کر کے اس رحمت کو دور کیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اب خلق کثیر جمع ہو گئی تماشا دیکھنے کے لیے. اس مارگیر نے کہا, سانپیرے نے, مارگیرے اجدہا آوردست بل عجب ناظر شکارے کرداست. اس نے کہا دیکھو ایک کیسا عذاب, ہر طرف اشتہار اور بینر لگے ہوئے ہیں کہ ایک اجدا مارگیر, ایک سپیرا اور مارگیر سانپ پکڑنے والا ایک اجدا لے کر آیا ہے, بہت جو بہت ہی نادر ہے اور قابل حیرت ہے جو اس نے شکار کیا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جمع آمد صد ہزارہ خام ریش, سید اوشد ہر یکے آجا اس فریش. اب ہزاروں نات تجربے کار اور بے عقل لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب اس سانپ والے کے چکر میں پھنس رہے تھے. اس لیے دیکھیے میرے مرشد نے ایک عجیب ترجمہ کیا, فرمایا کہ دیکھو ہزاروں نات تجربہ کار اور بے عقل لوگ جمع ہو گئے. لہذا ہوتا یہی کہ جب انسان کو ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر دین کا کام کرتے ہیں اور در حقیقت وہ دین کی حقیقت اور علم سے واقف بھی نہیں ہوتے. لہذا تفسیر قرآن اور حدیث شریف کی محبت اور حدیث کے کہنا ہے کہ ہم عامل بالحدیث اور قرآن پاک کی تفسیر اور دین اور اس کے نام پر وہ کیا ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کو پٹاتے ہیں اور نتیجے اور کیا عالم کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جتنے جمع ہوں گے وہ سب نات تجربہ کار اور بے عقل لوگ ہوں گے. اور نات تجربہ کار سے کیا مراد ہے؟ کم علم والے یا بے علم لوگ. لہذا آپ دیکھیں ایک دین داروں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے, کسی عالم کی, کسی اللہ والے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس اہل علم کا مجمع ہوگا, اہل علم اس کے پاس آئیں گے. یا اگر کسی وجہ سے نہ آ سکیں گے اس کے بارے میں آپ کسی اہل علم سے پوچھیں, کسی عالم سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں, اللہ والوں سے پوچھیں کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, سب اتنا جملہ بھی بول دے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اس کا مطلب ہے وہ شخص راہ پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اور طریقت اور سنت یہ بالکل واضح اور بیین ہے, روشن ہے, اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. اور پھر وہ اہل فن, صاحب فن, عالم وہ یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ موجود ہے. وہ بظاہر ابھی تو اچھی لگ رہی ہے, ابھی تو سمجھ میں نہیں آتی. جیسے غلام احمد قادیانی نے جب کام شروع کیا تھا اپنا تو وہ مناظرے کرتا تھا اہل بدعت سے اور عیسائیوں وغیرہ سے. لہذا اس کی عیسائیت پر کتاب بھی ہے, شروع میں یہ کرتا تھا. جب اس کی کتاب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پرچہ, ایک رسالہ آیا, تو حکیم الامت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے رسالے کے اندر اخلاص نظر نہیں آتا اور یہ بالکل بے نور معلوم ہوتا ہے. لہذا یہ شخص بے ایمان معلوم ہوتا ہے. حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ شخص بے ایمان معلوم ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے دعوے کرتے کرتے بس خدائی کا شہر صرف دعویٰ نہیں کیا, باقی سب دعوے کر ڈالے. کوئی ایک ٹھکانا ہی نہیں تھا ظالم کا, کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں تھا. مسیحیت, نبوت اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنے دعوے کر ڈالے. تو کیا ہے کہ اس لیے فرمایا, میرے مرشد فرماتے کہ شروع میں جو ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ صاحب بڑا دین ہے, صاحب ان میں کیا چیز خرابی ہے. تو بھائی خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ عالم اس سے کیوں نہیں وہ ہوتا. یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اہل فن ہے. دیکھیے نا اس پر ایک حکایت یاد آئی, سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے حجامت بنوانی تھی اپنی, سر کے بال وغیرہ اور داڑھی کو درست کروانا تھا. تو اس نے حجام کو بلوایا, جب حجام آیا تو بادشاہ سو گیا تھا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب اس نے حجام کو کہا بھائی بادشاہ سلامت تو سو گئے. اس نے کہا گھبراؤ مت, بے فکر ہوں, میں ایسی حجامت بناؤں گا کہ بادشاہ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا دیکھ لو, اگر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی تو ہم سب کی گردن اتر جائے گی. دادا میرے مرشد فرماتے کہ اس نے کہا گھبراؤ مت, یہ میرا کام ہے. اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. اب حجامت کی اور چلا گیا. اب بادشاہ سو کر اٹھا, اپنے کام سے آئینے میں دیکھا تو دیکھا حجامت بنی. اس نے ارے یہ کیا؟ تو بتایا کہ بھائی وہ حجام آیا تھا بتایا گیا حجام آیا تھا اور اس نے ایسی حجامت بنائی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا اور کام کر کے چلا گیا. بادشاہ نے کہا اچھا, خوش ہو کر کہا یہ تو امیر الحجام ہے, اس نے لقب دیا کہ یہ تمام حجاموں کا بادشاہ اور امیر ہے, ان کا بڑا ہے, اس کو چیئرمینشپ دے دی میں نے حجامت ایسوسی ایشن کی, حجام ایسوسی ایشن کی چیئرمینشپ دے دی. اب اس کے بعد سارے وہ جو حجام تھا اس کے گھر میں سارے محلے کی عورتیں جمع ہو گئی, کہا مبارک ہو بادشاہ نے تیرے شوہر کو امیر الحجام بنا دیا. وہ عورت کو ایسی بیٹھی رہی اور تو بولتا تجھے کوئی خوشی نہیں ہے. تب اس نے کہا خوشی کس بات کی, اس نے کہا خوشی کس بات کی, بادشاہ کیا جانے حجامت کیا ہوتی ہے, بادشاہ کو کیا پتا حجامت ہوتی کیا ہے. ارے چار حجام اور نائی مل کر بیٹھتے, چار نائی مل کر بیٹھتے اور کہتے کہ تیرا شوہر اس کو ہم نے امیر الحجام بنا دیا, تب میں کہتی ہاں فن کے آدمی نے کہا کہ تو امیر الحجام ہے تب ہم تجھے تسلیم کرتے کہ تو امیر الحجام ہے, بادشاہ کیا جانے کہ حجامت کیا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ واقعہ سنا کر اس نے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہر آدمی فن کا ہوتا ہے, جب فن کا آدمی انکار کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہے, دوا گڑبڑ دے گڑبڑ بازی اس کے اندر کوئی موجود ہے. لہذا جب دین کھلا اور بیین ہے اور عالم اہل علم اہل اللہ اللہ والے کہتے ہیں یہ آدمی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, باتیں تو واقعی اس کی بہت اچھی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑ موجود ہے. لہذا اس لیے کیا فرمایا کہ جس کے پاس نا تجربہ کار لوگ زیادہ ہوں, کوئی عالم نہ ہو, سبزی والے یہ والے فلاں والے اور فلاں والے, یعنی سارے بے علم لوگ جمع ہو, تو نتیجہ کس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ وہ گڑبڑ ہے, وہ آدمی بھی گڑبڑ ہے, کیونکہ عالم علم کی روشنی میں دیکھتا ہے. سبحان اللہ, عالم علم کی روشنی میں دیکھتا ہے اور وہ اس کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے. لہٰذا اگر کوئی بات یا تو پہچان لے گا کہ اس کی, یا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسا ہے, ذرا سمجھ میں نہ آنا بھی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی دھوکے میں مخلوق کو مبتلا کر رہا ہے. لہٰذا یہاں پر حضرت والا نے کیا عجیب ترجمہ فرمایا, سبحان اللہ, کیونکہ انسان ہے, کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا, دین کا کام شروع کرنے ہی کرے گا, دو آدمی تو خود ہی جمع ہو جائیں گے. لہٰذا اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ایک کانا تھا ایک آنکھ والا, اس نے لاہور کے اندر خدائی کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ 19 آدمی اس پر ایمان بھی لیا, اس کے خدائی کے دعوے کے اوپر ایمان بھی لیا, اور وہ کیا اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا یہ تمہاری آنکھ میں تو عیب ہے, یہ تمہاری آنکھ میں عیب ہے, یہ تم کیوں کیا دلیل ہے پھر تمہاری خدائی کی؟ اس نے کہا دیکھو یہ خدا ہے جو کہتا ہے ایمان بالغیب, مسلمانوں کا خدا کہتا ہے ایمان بالغیب لاؤ, یعنی بغیر دیکھے ہم پر ایمان لاؤ, اور مجھ پر تم ایمان بالعیب لاؤ, میرے عیب پر ایمان لاؤ. ایسی ایسی بات ہے, بتائیے یہ بھی کوئی چٹکلے ہیں بس. لہٰذا اس لیے جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سے علماء اور وہ سب, لہٰذا آپ ایک اہل علم کی اور سچے لوگوں کی خصوصیت اور بھی ہوگی, اور وہ خصوصیت یہ ہوگی وہ کسی پر تبصرے نہیں کریں گے, وہ اپنی مجالس میں اور ان کی جو دینی اور ان کی علمی اور ان کی روحانی مجلس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کسی پر تبصرے نہیں بلکہ کام کی بات کریں گے, اور اہل باطل کی خصوصیت یہ ہوگی ان کا کام ہی تبصرے کرنا ہوگا کہ فلاں کہ اس کے پاس نہ جانا, فلاں کے پاس نہ جانا, فلاں کے پاس نہ جانا, یہ ان کی خصوصیت ہوگی. کیوں؟ تمہیں پتا ہے اس کے پاس جائے گا میرا پول کھل جائے گا. لہٰذا اس لیے یہ بھی چیز یاد رکھیے گا کہ اہل حق کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کے یہاں تبصرے نہیں ہوگی, کام کی بات ہوگی, بھائی یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, شریعت و سنت صاف اور واضح. اور اہل باطل کی خصوصیت ہوگی کہ فلاں کے پاس نہ جانا, مولوی کے پاس نہ جانا, وہ تمہیں چکر دے دے گا اور دھوکہ دے دے گا. یہ جو چیز جو ہے یہ جو روکنا اس بات پر دلالت ہے کہ ہمارا پول کھل جائے گا. جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک اندھا تھا, مادرزاد اندھا تھا, تو اس کی ایک عورت نے اس سے کہا انتہائی بد شکل, نہ آنکھوں میں حسن نہ چہرے پر حسن, چیچکرو کالی کلوٹی, یعنی بدسود خوبصورتی کا 1% اطلاق نہیں ہو سکتا جس پر. اس نے اس اندھے سے کہا کہ وہ اندھے شادی کرے گا؟ اس نے کہا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گی. انہوں نے اچھا بولتا ہے, اندھے تیری آنکھیں ہوتی تو تم میرا حسن دیکھتا, اگر تم میرا حسن دیکھتا تو اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبا دیتا, تجھے ہوش ہی نہ ہوتا.
تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تیرا حسن تسلیم کرتا ہوں لیکن میں اندھا ہوں، یہ ساری دنیا تو اندھی نہیں ہے، آخر تجھے میرے لیے کس نے چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا عجیب نالائق ہے، یعنی قسمت کی دیوی تیرے پاس خود چل کر آ رہی ہے اور تو باتیں بناتا ہے؟ اب وہ بیچارہ اور مروب ہو گیا، اس نے شادی کر لی، اب وہ دن رات اس کو تانے دے کہ تیری آنکھیں ہوتی تو میرا حسن دیکھتا اور میرے جلوے دیکھتا، تو اندھا ہے تجھے کیا پتا میں کیسی حسین ہوں اور کیسا میرا نفس و نگار اور روپ اور وہ سب. اور وہ بیچارہ اس کی اور خدمت کرتا کہ مجھے ایسی حور پری مل گئی ہے. میرے مرشد سمجھتے کہ اسی زمانے میں وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا، اس نے اپنا کیمپ لگایا، وہ آنکھوں کا علاج کر رہا تھا، تو اس کے پاس مادرزاد اندھے بھی جو ہے ان کو بھی روشنائی مل رہی تھی، اللہ کی شان. تو اس کو کسی دوست نے کہا ارے بھائی تو بھی اندھا ہے، تو جا اس ڈاکٹر ایک آیا فلاں اس کے پاس جا. اسے اچھا، اسے تو دل میں بڑا خوش ہوا، اسے کہا واہ واہ واہ، اب میں جاؤں گا علاج کراؤں گا، میری اگر آنکھیں اچھی ہو جائیں گی تو میں تو اپنی بیوی کا حسن دیکھوں گا، مجھے تو بہت مزہ آئے گا. اب اس کے بعد وہ جو ہے آیا اور اپنی بیوی سے کہا چلو بیوی سے مشورہ کرتا ہوں کہ وہ بھی خوش ہوگی، اس کو بھی مزہ آئے گا. اب آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ ایک ڈاکٹر آیا ہے اور وہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ مادرزاد اندھے بھی اس کے پاس اچھے ہو رہے ہیں، تیرا کیا مشورہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤں میں؟ اب بیوی نے سوچا اگر یہ اس کے پاس گیا، آنکھوں کا علاج کیا، آنکھیں اچھی ہو گئی، تو آ کر چٹیا سے میرے بال پکڑ کر اتنے جوتے میری کھوپڑی پہ مارے گا کہ میرا سر گنجا ہو جائے گا، اور طلاق اگر الگ دے گا، ٹھکائی الگ لگائے گا، پٹائی الگ لگائے گا، طلاق الگ دے گا. اس نے کہا کہ اس کو تو بچانا ہے، اگر یہ وہاں چلا گیا تو میری تو خیر نہیں، وہ تو سارا میرا مرنڈا، میرا سموسا، میرا پاپڑ سب بند ہو جائے گا، سب جھاپڑ دے گا یہ تو مجھے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے واقعی، کاش کہ تیری آنکھیں ہوتی تو تو میرے حسن کے جلوے دیکھتا، میری غزالہ آنکھیں دیکھتا، میری ستوا ناک دیکھتا، میرے ٹماٹر جیسے گال دیکھتا، میری سرائی نما گردن دیکھتا، میری موتی کی لڑی جیسے دانت دیکھتا جو ٹیڑھے میڑے تھے، اس کو موتی کی لڑی بنائی ہوئی تھی. اب اس کے بعد اس نے کہا باقی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہے نا وہ وہابی ہے، اور حقیقت میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو جتنے وہابی وہابی کے نعرے لگاتے ہیں نا، ان سے پوچھے بھائی وہابی ہوتا کیا ہے، 100 میں سے شاید 2 آدمی ایسے مل جائیں، شاید وہ بھی کہ جن کو کہیں گے کہ وہابی کیا ہوتا ہے، ورنہ کس کو جو نہیں پتا، بس وہابی ہے بس. اب وہابی کیا ہے پتا ہی نہیں ہے کسی کو، بس ایک شوشا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ ہندوستان کے زمانے میں میرے مرشد نے فرمایا کہ وہاں خان صاحب لوگ ہوتے تھے نا، یہ والے خان نہیں ہے جو، یہ والے خان نہیں، وہ جو کیونکہ آئے ہوئے ظاہر بات ہے افغانستان سے، ان کے باپ دادا اب یہاں رہ کر شادی وادی کی، تو وہ ہے پرانا، وہ جو خان صاحب ذرا کچھ شراب و شباب کے عادی تھے اور کچھ آوارہ گردی کے، تو وہ ایک ہندو لالے سے قرضہ لیتے تھے. اب قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ وہ ہندو لالے نے کہا کہ اگر سے تم نے میرا قرضہ نہیں دیا نا تو میں عدالت میں ڈگری کروا دوں گا تجھ پر، تیری جائیداد وائیداد سب سب خاک میں ہو جائے گی. خان صاحب نے کہا اچھا بھائی کرتا ہوں میں. اب وہ آیا اپنے ساتھیوں میں، اس نے مشورہ کیا، یار یہ تو لالا اب سر پہ چڑھ گیا کیا کرے، تو مشورہ یہ ہوا، تو انہوں نے پھر اس کا اعلان یہ کروایا کہ جو ہندو لالا ہے نا یہ وہابی ہو گیا. یعنی میرے مرشد نے جب یہ واقعہ سنایا فرمایا اب اس کے لیے یعنی مسلمان ہونے کی قید بھی نہیں، اب تو سارا گاؤں سارا پسپا جو اس سے خریداری کرتا تھا انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اب ہندو لالے نے ایک کو گاہک کو اپنے روکا، بھائی کیا بات ہے تم سودا نہیں لیتے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ اس کی دکان سے پر گاہک نہ آئے اور یا گاہک آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ ہندو بننے کے لیے بہت بڑا یعنی اس کے ہارٹ اٹیک کے لیے کافی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی تجھ سے کیسے سودا لے، تو وہابی ہو گیا. وہابی کہا، وہ ہمیں خان صاحب نے بتایا. تو اس نے کہا اوفو یہ سارا چکر ہی ہے. وہ گیا خان صاحب کے ہاتھ جوڑے، مہربانی کر بھائی یہ وہابی وہابی کیا ہے؟ اس نے کہا وہابی کیا ہے، تو جب تک ہمارا قرضہ معاف نہیں کرے گا وہابی وہابی. انہوں نے اچھا بھائی لے کھاتا منگائے کا لکھ، کھاتا منگایا اس پہ کاٹا کہ بھائی اس کو قرضہ وردہ کچھ نہیں، سارا حساب کتاب بے باک. خان صاحب نے اعلان کروا دیا کہ بھائی اب ہندو نے جو ہے وہ اب لالا جو ہے وہ وہابی نہیں رہا، اب وہ صحیح ہو گیا. تو لالا یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ اہل باطل جو ہے سب اسی طریقے سے وار کریں گے، کہ ایسا کہ علماء کے پاس نہ جانا، اللہ والوں کے پاس نہ جانا، وہاں جاؤ گے انہیں کے ہو کر رہ جاؤ گے، اور وہ تمہیں ساری جو ہے وہ تمہیں بدعتوں پہ اور کن چیزوں پر لگا دیں گے،
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں کے ان صحبتوں کے علم سے اور ان صحبتوں کے انوارات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے،
اور ساری زندگی خلاف شریعت اور سنت پر عمل کر کے صرف نعرے بازی سن سن کر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میرے دوستو اس غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے. دادا محرومی کیا فرماتے ہیں کہ کتنے ہزاروں نا تجربہ کار، میرے مرشد نے کیا عجیب پیارا ترجمہ فرمایا، اسی سے پتا چلتا ہے کہ دیکھو جمع احمد صد ہزارہ خام رہے، کہ ہزاروں نا تجربہ کار اور بے عقل لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب اس سانپ والے کے چکر میں پھنس رہے تھے. صبح کا وقت تھا جب آفتاب بلند ہو گیا اور اس کی شعاؤں کی تمازت نے اس ہزدے کو گرم کیا تو اس کے جسم کی افسردگی یعنی جو اس کے اندر سستی پنا تھا اور ٹھنڈک کے آثار ختم ہونا شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اس میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے. آفتاب کی گرمی نے اس میں زندگی کے آثار نمایاں کر دیے اور اس کے اعضاء سے ٹھنڈک ختم ہو گئی. ہزدا جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کر دی. اب عالم کیا ہوا، خلق لا خلق را الزم بشے آ مرد مردہ مار گشت شاہ آ یک تحیر صد ہزار. اب پوری تمام مخلوق حیران ہو گئی اس مردہ ہزدے کی حرکت سے کہ یہ تو مردہ تھا، اس نے کیسے حرکت شروع کر دی، اور ہزار کی جان عالم ہوا. اب انہوں نے حیرت سے نعرہ بلند کیا اور سب نے بھاگنا شروع کر دیا، ایک بھگدڑ مچ گئی. اب وہ ہزدے کا عالم کیا تھا، وہ مثل شیر کیونکہ اپنے مقام سے ہٹا ہوا تھا، اب مثل شیر غرہ وہ حرکت کرنے لگا اور بہت سی مخلوق بھاگتے بھاگتے زخمی اور وہاں سے ایمبولینس آئی، لاشیں نکلنا شروع ہو گئی اور وہ سانپ والا بھی وہی دم بخود خوف سے دم بخود رہ گیا. بلکہ میرے مرشد نے ایک دفعہ فرمایا کہ سب سے پہلے ہزدے نے اسی شان سانپ والے کو شکار کیا، وہ جو سب سے اور ایک دفعہ یوں بھی فرمایا سب سے آگے وہی بھاگا جا رہا تھا کہ جو اپنے کو کہہ رہا تھا. اب محرومی رحمت اللہ علیہ یہاں سے اس حکایت سے کرتے کرتے اب مولانا کا جو خاص انداز ہے کہ حکایت کو بیان کرتے اس کا خلاصہ بیان کرتے کہ فرماتے اسی طرح سے کہ نفس ازدہت خو کے مردہ است از غم بے الفتی افسردہ است. فرماتے جس طرح سے یہ ازدہ تھا سردی کی وجہ سے یہ اکڑا ہوا تھا اور مثل مردہ معروم ہو رہا تھا. یاد رکھو یہ جو ہمارا نفس ہے یہ بھی ازدہ ہے اور یہ بھی مردہ معلوم ہوتا ہے. اے لادا اے صالحین کرام، اللہ اے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والوں اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والوں، خوب سمجھ لو کہ نفس گناہوں کے سامان اور گناہوں کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے افسردہ اور بے جان معلوم ہوتا ہے، لیکن خلوت میں کسی اجنبیہ یا امرد لڑکے، ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ رہی ہو تو اس کے پاس اس کا کیا حال ہوتا ہے، تنہائی ملتی ہے تب ہمارا کیا حال ہوتا ہے. فرماتے ہیں اگر نفس فرعون جیسا سامان اور اسباب عیش و طاقت پا جائے تو اس وقت کیا کرے گا، آن گئے وہ بنیاد فرعونی کنت راہ صد موسیٰ و صد ہارو زنت. اس وقت تمہارا نفس بھی اگر اسباب ملیں گے تب پتا چلے گا. اب مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے شیخ فرماتے ہیں ملتزم پر ہو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، تبلیغی اجتماع پر گیا، اب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہاں تو نفس مردہ معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے نفس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی بہت اللہ والا ہوں، میں بڑا نیک ہوں. لیکن فرماتے ہیں جس وقت سامان ملے گا، جس وقت تم بازار جاؤ گے، جس وقت بس اسٹاپ پر جاؤ گے، جب اپنے خاندان کی تقریب میں جاؤ گے اور جب گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اکیلے ہوگے، تب اب سامان ملا، اب پتا چلے گا کہ ہم کتنے باخدا ہیں. جس وقت غصہ آ رہا ہے، اب سامان کیا ہوا، اپنے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس وقت پتا چلے گا کہ ہم کتنے باخدا ہیں. اب ایسے نیک مجلسوں میں بیٹھے ہیں، یہاں تو سب باخدا ہیں، مسکراہٹ بھی ہے، غصہ بھی برداشت ہے، اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی محبت کی بات اور سب ہو رہی ہے، کوئی گناہ کا تقاضا نہیں ہے. فرمایا یہ تو کمال نہ ہوا، کمال تو یہ ہوگا کہ جب سامان ملے، گناہوں کے اسباب ہو، وہاں پر پتا چلے گا کہ ہم کتنے باخدا ہیں اور کتنے اللہ والے ہیں. دادا میرے مرشد فرماتے کہ اس حکایت کے اندر اللہ کی محبت حاصل کرنے والوں کے لیے مولانا نے یہ خاص بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے نفس پر کبھی اعتماد مت کرو کہ وہ اصل فطرت کے اعتبار سے امارا بسو ہے، یعنی بہت برائی کا حکم دیتا ہے. پس شیخ کی صحبت اور طویل عمر مجاہدات کی برکت سے اگر نفس کچھ نیک معلوم ہونے لگے پھر بھی اس سے مطمئن ہو کر بے فکر نہ ہونا، یعنی احتیاط میں کوتاہی نہ کرنا کہ جی اب تو ہم بڈھے ہو گئے، اب ہمیں کہاں ہے، اب ہمیں ہمارے اندر وہ تقاضا ہی نہیں رہا، اب ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں رہی، اب تو ہم بڈھے ہو گئے، لہٰذا اب عورتوں سے پردے کی کیا ضرورت ہے. اور عالم کیا ہوتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ خاندان بھر کی جو جوان بچیاں ہوتی ہیں بڑے میاں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں لیکن کسی بچے کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرتے، دیکھو نفس آئے گا نہیں آئے، اور پھر ہاتھ سب سر پر نہیں، جتنے لمبے بال ہوتے ہیں نا وہاں تک پھیریں گے، نیچے تک ہاتھ پھیریں گے، اور گلے بھی لگا رہے ہیں اور کسی لڑکے کو گلے نہیں لگاتے، کیا ہے اور کیا
کہ بیٹیاں ہیں، یہ تو محبت والی ہوتی ہیں، یہ تو رحمت والی ہوتی ہے. نام کیا لگایا اور کام کیا ہو رہا ہے؟ نفس کی بدماشی کا کام ہو رہا ہے.
لہذا فرمائے کہ اس سے مطمئن مت ہونا، یہ ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ ہمارا بسو ہے. لہذا جس آدمی نے بے فکر کی کہ صاحب میں تو علم حاصل کر لیا، میں نے اللہ والوں کی بڑی صحبت اٹھائی ہے، مجھ سے تو دین سیکھنے والے بھی موجود ہیں اور میرے تو اب بال بھی سفید ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ لہذا یقین جانے ابھی اس سفر کے اندر ایک صاحب جن کی عمر 60 برس سے زیادہ، میں ایک بیان سے مجھے ایک جگہ سے کہیں لے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے مجھ سے کہا، کوئی نہیں تھا، تنہائی ملی، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ کہا میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور واللہ میں نے جوانی اور زندگی میں گناہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے میری زندگی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے حادثے سے گزری. لیکن جو کبھی غیر ارادی طور پر جو بدنظریاں بچپن میں ہوئی ہیں، آج تک ان کے خیالات آتے ہیں. اس شخص نے اقرار کیا، بال کیا ہے؟ پورے سفید بال، عمر 60 برس سے زیادہ، اور انہوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ آج تک وہ پرانے خیالات دیکھا کہ واللہ میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن جو بدنظری مجھ سے ہوئی، گناہ تو وہ بھی ہے، وہ بدنظری جو مجھ سے ہوئی ہے، ان عورتوں کے خیال آج بھی مجھے آج بھی آتے ہیں. میں نے کہا بس پھر میں نے کہا اس کا علاج یہی ہے کہ جب کبھی اگر پہلی بات تو میں نے کہا آپ کے لیے تنہا رہنا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے تنہا بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے، تنہائی اختیار نہ کریں گے. اگر سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے، اللہ والے نہ ملے تو نیک دوستوں کے پاس بیٹھے، وہ بھی نہ ملے تو اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جائے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، تاکہ تنہا نہ رہے، اکیلا نہ رہے. نمبر ایک. اور نمبر دو بات، میں نے کہا اگر کبھی خیال بھی آ جائے تو اب آپ یہ سوچیں کہ جس عمر میں آپ نے اگر مان لے 20 برس کی عمر میں دیکھا تھا اور وہ 20 برس کی تھی، تو اب آپ 60 برس کے ہو گئے ہیں، وہ بھی تو 60 برس کی ہو گئی ہوگی. لہذا مراقبت کہ جو حسینہ اس وقت کو 16-18 سال کی بڑی غضبناک معلوم ہو رہی تھی، 16-17 سال کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، اب وہ بھی تو 60 برس کی گڑیا بنی ہوگی کہ نہیں؟ میں نے کہا جب آپ اپنے بال سفید ہو گئے تو سوچے وہ بھی بڈھی ہو جائے گی، اب اگر وہ بڑھیا آپ کے سامنے آئے گی، اب اس کے دیکھنے کو دل چاہے گا؟ کہیں گے نہیں. بس میں نے کہا بس یہی مراقبہ اب کرنا ہے. اس لیے اپنے سفید بال پر بھی اعتماد نہ کرے او جی اب میں بڈھا ہو گیا. میرے مرشد نے اتنا تک فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بڈھا ہو جاتا ہے، مان لو قرض تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ تو پھیر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسی حرکت کر جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی جو عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی. اس لیے فرمایا اپنے سفید بال، اپنے علم پر، اپنی صحبتوں پر، اپنے تقویٰ پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے ملتزم، اور رونے پر بھی ناز نہ کرنا، اور رونے پر بھی اعتماد نہ کرنا، کیونکہ نفس جو ہے وہ اسی جب بے فکری پیدا ہوتی ہے اندر سے مار مارتا ہے. آپ تو ماشاء اللہ والے ہیں، گناہ کا تقاضا نہیں ہوتا، اب آپ کو پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب آپ کے لیے تو عورت اور کھمبا بالکل برابر ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ جو یہ کہے کہ عورت اور کھمبا میرے لیے برابر ہے، فرمایا اس کا مطلب ہے یہ لا کھمبا لہو ہے، اس کا اپنا کھمبا جو ہے وہ ٹھس ہو گیا، لیکن پھر بھی کھمبا ٹھس بھی ہو جائے لیکن بدماشی چھوٹتی نہیں ہے. یقین جانے ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ شہوت کے قابل نہیں ہے خود، لیکن ان کو ایسا چسکا پڑا ہوا ہے کہ شہوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس سے لذت لیتے ہیں. یہ بھی ایک چسکا، جیسے ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، جیسے ایک ایسے ہی ہندو پنڈت ہندوستان میں تھا، حضرت میر صاحب دان برکاتم نے سنایا، میر صاحب نے فرمایا کہ اس ہندو پنڈت کی عجیب داستان کھلی، وہ یہ کہ وہ اپنے یہاں یہ لڑکے لڑکیاں رکھتے نا جو کہ ان کے خداؤں کے نام پر ہو جاتے، وہ اس کا عجیب طریقہ یہ تھا کہ وہ بڈھا ہو گیا تھا لیکن لڑکے لڑکیوں کو آپس میں زنا کرواتا تھا اور اس سے وہ شہوت لیتا تھا، خود کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن لڑکے لڑکیوں کو کہتا تھا تم زنا کرو، وہ دیکھ کر اس سے مزہ لیتا تھا. یہ ہے نفس کی عجیب عجیب چال بازیاں ہیں، عجیب عجیب چکر بازی ہے. کر نہیں سکتا تو پرانے خیالات پکا کر حرام لذت دے کر اپنے پاجامے کو ناپاک کر رہا ہوتا ہے اور اپنی غلاظتوں میں مبتلا ہو رہا تھا. دادا اس لیے فرمایا کوتاہی نہ کرنا کہ جیسا کہ بعض بے وقوف اور جاہل صوفیوں نے جب ایک عرصہ دراز تک اپنے نفس کو اذکار اور اشغال کا پابند دیکھا تو ذکر کے شغل میں مشغول ہیں تو مطمئن اور بے فکر ہو گئے اور اجنبی عورتوں اور امردوں سے اختلاط کرنے لگے. دادا بنی اسرائیل کے وہ واقعہ ہے کہ وہ جو واقعہ کتنا ہے احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ عابد جس کو ان مجاہد بھائیوں نے اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیا تھا اور وہ ایک گھر میں نہیں برابر والے گھر میں تھا، وہ لڑکی برابر والے گھر میں تھی، وہ اس کے حوالے کر دیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کھانا روزانہ دیتا تھا، پھر وہ رکھ کے آ جاتا تھا، رکھ کے پہلے کیا سلسلہ کیا کہ رکھ کے آ جاتا تھا، اس کے بعد
دروازہ کھول کر دینے لگا اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اندر جانے لگا. ایک دن کیا ہوا, چونکہ اجنبیہ تھی دادا, ایک دن کیا ہوا, زنا میں مبتلا ہو گیا. اب اس زنا کو چھپانے کے لیے اس نے قتل کر کے ڈال دیا, لیکن آتا ہے کہ وہ بھی پھر پکڑا گیا کہ اس کے ایک بھائی کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور پھر اس کا سارا راز کھلا, دادا وہ بھی مارا گیا. اس نے کیا فرمایا, وہ کتنے عبادت گزار, کتنا طویل مدت اس نے عبادت کی, لیکن آخر میں وہ کیا ہوا کہ بے اصولی کی اور پکڑے گئے, بے اصولی کی اور مارے گئے. اس نے فرمایا کبھی بے اصولی مت کرنا. جیسے اجنبی عورت اور لڑکوں سے اختلاط, ایسے لڑکے جن کی کم عمر لڑکے, ان سے اگر میل جول رکھے گا بچ نہیں سکے گا. اجنبی عورت نامحرم عورتوں سے کہ صاحب یہ بھی بڈھی ہو گئی ہے, اب ہمیں کیا فکر ہے, بڈھی سے نامحرم بڈھی سے بے پردگی کرے گا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی جوان کے ساتھ مقابلہ کرے گا. دادا اس لیے فرمایا, میرے مرشد نے یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی سڑک پر بد نظری کرتا ہے, اب شہوت پیدا ہوگی, اس کو نکالنے کی خاطر سے اب اس کے پاس کیا حرام راستے یا حلال راستے. حلال راستہ یہ کہ اپنی شہوت پیدا ہوئی, اپنی بیوی سے اس کو پورا تقاضے کو کر لیا. فرمایا اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ زنا کرتا ہے, یہ نہیں ہوا تو لڑکوں سے منہ کالا کرتا ہے. دادا فرمایا بعض مرتبہ بد نظری کہیں کرتا ہے اور منہ کالا کہیں کرتا ہے, بد نظری کہیں ہوتی ہے اور اس کا انجام کہیں اور نکلتا ہے, یا اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی اور جوانی کو برباد کرے گا فلمیں اور تصویریں دیکھ کر, یا اپنی جوانی کو ضائع کر کے. اس لیے اور فرمایا اگر یہ بھی نہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ پھر بھی ہوگا کہ جو چیز ایک جب منی کا اپنا ایک مرتبہ مرکز اس نے چھوڑ دیا, اب وہ ریورس گیئر لگا کر واپس نہیں جا سکتی, نکلے گی ضرور, چاہے پیشاب کے راستے پیشاب کے ذریعے سے نکلتی رہے. اس لیے کیا فرمایا, اور سمجھے کہ اب آپ ہمارے نفس کو گناہ کا تقاضا مغلوب نہ کر سکے گا, لہذا کیوں نہ ان کو پاک نظر سے دیکھ کر, ہاں کیوں نہ ان کو پاک نظر سے دیکھ کر نشاط حاصل کر لیا جائے. مگر ان کی پھر کیا حالت ہوئی کہ نہایت بری طرح ذلیل ہوئے, نفس جو افسردہ تھا اسباب معصیت کو دیکھ کر زندہ ہونے لگا, اور جس نظر کو پاک سمجھا تھا وہی نظر ناپاک اور حرام ثابت ہوئی. بلاآخر نفس کے سامنے ڈس لیا اور رائے حق میں مردود اور ذلیل ہو گئے. اسی وجہ سے میرے مرشد فرماتے ہیں, ہمارے اکابر نے فرمایا ہے, کتنے ہی پرانے متقی ہو جاؤ مگر نفس سے مرتے دم تک بے فکر نہ ہونا. حضرت مزوب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا ہے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا. نفس کا اژدہا دلا دے کبھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. نفس کا اژدہا دلا دے کبھی مرا نہیں, یہ بھی اژدہا ہے, دیکھ مرا نہیں ہے, غافل ادھر ہوا نہیں ادھر اس نے ڈسا نہیں. اور فرمایا, حضرت نے عجیب مثال دی, فرمایا دیکھو کتا کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے, کتا کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو, کتا کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو, گر معلم کشتی سگ ہم ای سگ ہم سگت. یاد رکھنا کیا فرماتے ہیں کہ کتا کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو جائے کتا ہی رہتا ہے, کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو جائے, ہاں مالک کو تو نہیں کاٹے گا لیکن مالک کی اولاد نہیں بچ سکے. ہاں کیا سمجھا ہے کہ مالک کو تو نہیں کاٹے گا تربیت کی وجہ سے, لیکن مالک کی اولاد کو تو کاٹ سکتا ہے, اس کے خاندان کسی نہ کسی کو کاٹے گا ضرور. وہ سلسلہ گردنے سگ را وا مگیر, لادا زنجیر کو فرماتے ہیں کہ کتا کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے لیکن زنجیر کو اس کی گردن سے الگ مت کرنا. اسی طرح سے نفس, مان لو کتنا ہی نیک کام میں, علم میں, عبادات میں, تقوی میں, کتنا ہی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے لیکن اس سے پھر بھی تقوی کی زنجیر کو الگ مت کرنا, اور کسی اللہ والے کی غلامی کے بغیر زندگی مت گزارنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی نگہبانی کی اور نفس کی شر سے آتا دم آخر اس سے حفاظت نصیب فرمائے, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی پڑھتا رہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ اے حی اے قیوم, ہم آپ کی رحمت کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتے ہیں کہ ہماری بندگی کی ہر ادا کی اصلاح فرما دیجیے, اور ہمیں نفس کے حوالے, ہمیں ہمارے نفس کے علاوہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ فرمائیے. واخر دعوانا